الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وقال صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اللہ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا تو 12 مہینوں کی تعداد کو اللہ نے مقرر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض جب سے آسمان و زمین بنے ہیں تب سے اب تک 12 مہینوں ہی کی ترتیب ہے اسلامی مہینے وہ ہر تہذیب کے ساتھ قوم کے ساتھ مذہب کے ساتھ پھر اس کے الگ الگ نام ہوتے گئے زبان کے لحاظ سے منہا 4 حرم ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں اسلام کی نظر میں احترام کے قابل ہیں نیکیوں کی طرف رغبت کے لحاظ سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اہتمام کے لحاظ سے اور بعض اسلام کے خاص احکام کے لحاظ سے جیسے جہاد کرنا ہے جیسے دشمنوں سے لڑنا ہے اشہر حرم کے اندر اپنی طرف سے پہل کرنا شروع میں اس بارے میں سخت تاکید تھی کہ لڑائی وغیرہ کی اجازت نہیں تھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تو پھر اس کی حرمت مگر ابھی بھی باقی ہے مجموعی حیثیت سے انہی میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور ذی الحج کے مہینے کی بھی پہلی جو 10 تاریخیں ہیں پہلے جو 10 دن ہیں جو عشرۂ ذی الحج کہلاتے ہیں اسلامی اصطلاح میں اس کی خاص اہمیت ہے اس کی خاص فضیلت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کے لیے اس سے زیادہ محبوب کوئی اور نہیں ہے سال کے دنوں میں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجہ کہ ذی الحج کے اس عشرے سے بڑھ کر عبادت کے لحاظ سے اللہ کے لیے کوئی اور محبوب وقت نہیں ہے اس سے زیادہ محبوب وقت نہیں لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ رمضان کو خاص اہمیت حاصل ہے مہینے کی حیثیت سے رمضان کو وہ حیثیت حاصل ہے عشرے کی حیثیت سے عشرے ذی الحج کو یہ فضیلت حاصل ہے دن اور رات کا بھی علماء نے فرق فرمایا ہے کہا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کی راتیں یہ زیادہ قدر کے قابل ہیں اور یہ زیادہ فضیلت والی ہیں اور رمضان کے دنوں کے مقابلے میں ذی الحج کے جو عشرے کے دن ہیں پہلے عشرے کے جو دن ہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہیں فضیلت کے ساتھ ساتھ اس عشرے میں کئی احکام دیے گئے ہیں امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہے تو وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے بال نہ کاٹے اپنے ناخن نہ کاٹے یہ ایک مستحب حکم ہے حاجیوں کے ساتھ میں اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے حاجی بھی احرام کے اندر حجاج کرام عمرہ کرنے والے حج کرنے والے احرام میں اپنے بال بھی نہیں کاٹ سکتے خوشبو کا استعمال بھی نہیں کر سکتے سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے تو ان کے اوپر ان کے ساتھ میں جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں میں سے ایک پابندی بال اور ناخن نہ کاٹنے کی ہے اس اعتبار سے اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے اسلام میں کسی کے فیشن کو فالو کرنے کی بڑی اہمیت ہے کسی کے فیشن کو فالو کرنے کی بڑی اہمیت ہے اچھے فیشن کو فالو کیا جائے گا تو وہ سنت کا اتباع کہلایا جائے گا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کی سنتوں کو آپ کی تعلیمات کے مطابق چلنے کو اور اگر برے فیشن پر چلا جائے گا تو اس کو تشبہ بالغیر تشبہ
بالکفار، تشبہ بالفساق، تشبہ بالفجار کہا جائے گا. تو چاہے آپ فالو کریں کسی کو بھی، یہ فالو کرنے کی بڑی اہمیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالو کرنا تو آگے کی بات ہے، دل میں تعلق کو قائم کرنا، دل کو کسی کے فیشن سے لگاوٹ رکھنا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب قوما فہوا منہم، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. جو جس کے دل میں جس سے محبت ہوگی، جس کے دل کا تعلق اور کنیکشن کسی کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوگا، اس کی چیزیں پسند آنا، اس کے خلاف نہ پسند آنا، اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو گوارا کرنا، ان کے خلاف کو گوارا نہ کرنا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو تو رو رو کر دعا مانگو، اگر رونا نہ آئے تو فتح باکو، رونے والوں کی صورت بنا لو. اس قدر اہمیت ہے اس بات. تو مثبت انداز سے بھی اگر اچھے لوگوں کی سیرت، اچھے لوگوں کے فیشن اور ان کی سنت کو فالو کیا جاتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کا فرمایا گیا وہ فالو کرنے والے جن کا فالو کیا گیا، جن کے فیشن پر چلا گیا، جن کی سنتوں کو اپنایا گیا، ان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا. ایسے ہی جو لوگ برے بروں کے فیشن کو فالو کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو یہ چاہے گا کہ میں فلاں کے جیسا دکھوں، میں بھی فلاں کی طرح ہو جاؤں، مجھے بھی لوگ فلاں کی طرح سمجھیں، لباس کے اندر ہو، وضاحت کے اندر ہو، بال بنانے اور رکھنے نہ رکھنے میں ہو، کھانے پینے میں ہو، چلنے پھرنے میں ہو، پڑھائی کے اندر ہو، جاب کے اندر ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کام اس نیت سے کرے کہ میں بھی فلاں جیسا دکھوں، دیکھنے والے بھی مجھے فلاں جیسا سمجھیں، پھر وہ جس کے جیسا لگنا چاہتا ہے ان کے ساتھ شمار ہوگا، اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اس کے جیسا اس کا حساب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے بال اور ناخون کو نہیں کاٹنے کا جو حکم ہے، یہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت، ان کی بھی کسی نہ کسی درجے میں ہمارے اندر ان کی کوئی نہ کوئی بات پائی جائے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، یہ وجہ نہیں ہے، حکمت ہے یہ. لیکن اندازہ کریں کہ کس قدر بڑا سبق امت مسلمہ کے لیے اس کے اندر ہے کہ کسی کے فیشن کو فالو کرنا اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اچھا ہو تو بھی اور برا ہو تو بھی. دوسرا حکم، ان ایام کے اندر روزہ رکھنے کا ہے، ان ایام کے اندر عبادتوں میں رغبت کرنے کا ہے، اور ان ایام کے اندر گناہوں سے بچنے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کا ہے. فرمایا گیا اس میں سے ہر دن کا ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر ہے، ہر دن ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر. یعدلو صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، فرمایا ایک رات کا قیام، جیسے رمضان کی راتوں میں لوگ جاگ کر عبادت کرتے ہیں کہ شب قدر کو پالیں، ان ایام کے اندر بھی جو راتیں ہیں ان راتوں کی فضیلت بتائی گئی کہ ایک رات کا قیام یہ لیلۃ القدر کو پانے کے برابر ہے. یعنی اگر کسی کی 10 راتیں قبول ہو گئی تو 10 لیلۃ القدر کو پانے کا ثواب. اور لیلۃ القدر کا ثواب کیا بیان ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بڑھ کر، یعنی پوری ایک زندگی جس کی بن گئی، سمر گئی، دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے گویا وہ پورا اس کو حاصل ہو گیا، اس کو ایک لیلۃ القدر ملی، اس کا یہ انعام ہے. جو عشرہ ذی الحج کی 10 راتوں کے اندر اپنی 10 راتوں میں جاگ کر اور قیام کر کے عبادتوں سے ان کو سنوار کر اور آباد کر کے اللہ کی نظر میں ان کو مقبول بنا لیتا ہے، فرمایا گیا 10 لیلۃ القدر کا اس کو ثواب. عشرہ ذی الحج اس کو بولا جاتا ہے عبادتوں اور روزوں اور قیام کے لحاظ سے، یعنی 10 دن. لیکن اگر سوچیں آپ تو 10ویں دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے، تو 9 دن ہی ہیں. ایک تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کا روزہ ہے، ایک تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کی راتوں کا قیام ہے. لیکن جو 9 کو بھی کر لے گا اس کو بھی 10 کا ہی ثواب ملے گا. جیسے رمضان کے مہینے کے اندر جو بندہ 29 دن کا روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ چاند 29 کا ہو گیا، اس کا حساب، اس کا شمار 30 دن والا ہی ہے. اگر اس کے بعد وہ بندہ رمضان کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھتا ہے تو 360 دن روزے رکھنے کا ثواب ہوگا، 350 دن نہیں، ایک دن کی کمی کا حساب نہیں ہے وہاں. وہ 29 بھی 30 شمار ہے، یہاں پر بھی یہ 9 10 شمار ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اس کی قسم کھائی گئی، والفجر ولیال ناشر، ان 10 راتوں کی قسم. جس بات پر اللہ قسم اٹھائے وہ اس بات کے بہت اللہ کی نظر میں اہم ہونے کی دلیل و نشانی ہوتی ہے. तो इन दिनों के अंदर इबादतों में अपने आप को लगाना है। जिस किसी को नमाजों से शगफ होता है, ज़्यादा नमाजें पढ़ने को जी चाहता है, जब कभी इबादत ज़्यादा करने का मूड और इरादा हो उसके अंदर अपने आप को लगा सकते। किसी को तिलावत में मज़ा आता है, उसमें दिल लगता है, वो करना इबादत करने का उसको शौक़ होता है तिलावत की सूरत में, तो फिर वो तिलावत में वो अपने आप को लगाए। अज़कार का किसी को शौक़ है वो उसमें करे। मस्जिदों की खिदमत में लोग लगते हैं, जब दीन की तरफ रुझान होता है तो उसमें अपने आप को लगाएं। पड़ोसियों की तरफ तवज्जो होती है, रिश्तेदारों की तरफ तवज्जो होती है, तो ये सारे नेकी के जितने शोबे या शक्लें हैं ये सारी शक्लें इसके अंदर आ जाती हैं। जो भी जिस लाइन से मेहनत करेगा अल्लाह पाक के नज़दीक नवाजा जाएगा और उसकी अहमियत होगी। इबादत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मुस्बत अंदाज से हमारे जहन में बात आती है, यानी ये कि इबादत करें का मतलब नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें, कुर्बानी करें, जिहाद करें, अल्लाह के लिए फलां अच्छे अच्छे काम करें, करने का तसव्वुर पाया जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का जो तसव्वुर बताया है उसमें करने के साथ नहीं करने का पहलू ज़्यादा है, यानी गुनाहों से बचने वाला पहलू ज़्यादा है। एक सहाबी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया उनसे बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बनोगे। यानी जो जितना हराम से बचने वाला वो उतना बड़ा इबादत गुजार। पाबंदी को कबूल कर लेना ये इबादत है, चाहे वो पाबंदी किसी काम को करने के लिहाज से हो या किसी काम से रुकने के लिहाज से हो। नमाज पढ़ना एक करने वाला काम है, लेकिन नजर को हराम से बचा लेना रुकने वाला काम है। पैसे को खर्च कर देना एक करने वाला काम है। इसराफ करने में अपने आप को रोक लेना, पैसों को नाजायज जगहों पर खर्च करने से रोक लेना, ये नहीं करने वाला काम है। तो करने वाले काम भी इबादत में हैं और नहीं करने वाले काम भी इबादत में हैं, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हराम से बचने का जिस कदर एहतमाम करेगा उस कदर बड़ा इबादत गुजार शुमार होगा। इसकी बड़ी अहमियत होती है। लोगों की नज़रों में मुस्बत अंदाज की चीज़ें तवज्जो के ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन हमको इस तरफ भी तवज्जो करना है कि जो काम नहीं करने वाले हैं, नहीं होना चाहिए, शरीयत में उसकी इजाज़त नहीं है, वो कहीं हमारी ज़िंदगी के अंदर तो आ नहीं गया। वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे बच्चों की, हमारे औरतों की, हमारे घरों की, हमारे फैमिली और ख़ानदानों की ज़िंदगियों में तो नहीं आ गए। इसको देखने की ज़रूरत होती है। इसका ये हर एक को समझ में भी नहीं आता, हर एक को सही से इसका इदराक भी नहीं होता। बहुत गौर करना पड़ता है, अपनी गलती पकड़ने, अपने आप की गलती देखने, अपनी बुराई देखना जिनको आता है वो इस पर गौर कर सकते हैं कि मुझसे फलां बुरा हो रहा है और फलां नहीं हो रहा है। फिर गुनाहों के अंदर हर किस्म के गुनाह हैं, जाहिर के भी गुनाह हैं, बातिन के भी गुनाह हैं, आँख का गुनाह, कान का गुनाह, जबान का गुनाह, हाथ पैर का गुनाह, सोच का गुनाह और दिल के बेशुमार गुनाह, ये सारे गुनाह, इन सब से अपने आप को बचाना है। इस ज़माने के अंदर बहुत से गुनाहों से खुद को अगर बचाना है तो क्या किया जाए, दो काम उसके लिए करने होते हैं। एक होता है कि अपने आप के औकात को बचाना, अपने औकात की हिफाजत करना। औकात की हिफाजत कैसे होगी? उसकी हिफाजत होगी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से एहतियात से। आज के ज़माने में उसकी एहतियात हिफाजत होगी, इलेक्ट्रॉनिक जितने डिवाइसेस हैं उनकी एहतियात, उनसे बचेंगे अगर आप तो आपके औकात की हिफाजत होगी। दूसरे वक्त तो बच जाएगा लेकिन फिर उसको लगाएंगे कहाँ? मस्जिद और मदरसे और जमात और तबलीग और तसव्वुफ और खानका या दीनी जितने काम हैं, जितनी तहरीकें हैं, जितने निज़ाम हैं, जितने सिस्टम हैं, उनके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने से आपका ये वक्त मुस्बत तरीके से सही तौर पर बच पाएगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपने खुद को और अपने बच्चों को अगर बचा लिया लेकिन उनको उधर लगाया नहीं तो फिर वो किसी और गलत जगह ही सर्फ होगा, शैतान फिर किसी और तरफ ही उसको लगा देगा। तो दो बातें करनी है अपने औकात को बचाने के लिहाज से या अपने आप की इबादत को सही माने में इबादत बनाने के लिहाज से। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से खुद को भी बचना है और दूसरों को भी अपने मातहतों को बचाना है और फिर उन औकात को सही मसरफ में लगाना है। अशरे ज़िलहज के हवाले से तीसरा हुक्म है अरफा के खास तौर पर रोजे का। फरमाया गया कि एक दिन का रोज़ा रखना एक साल के रोजे के बराबर है इन 10 दिनों में, लेकिन अरफा के रोजे के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 साल के गुनाहों के कफ़ारे की मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक इसके ज़रिए से बख्शिश फरमा देंगे, 2 साल के गुनाहों का इसके ज़रिए से कफ़ारा फरमा देंगे, इसलिए बड़ी फजीलत। चौथा हुक्म इस हवाले से तकबीरात का है। अय्याम तशरीक के अंदर तकबीर पढ़ी जाती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہر مرد کو اور ہر عورت کو پڑھنا ہوتا ہے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک, یعنی ہمارے ٹیوزڈے کی, اس سال ٹیوزڈے کی فجر سے لے کر سیٹرڈے کی عصر تک ہم لوگوں کو یہ پڑھنا ہے. ہر مرد کو پڑھنا ہے, ہر عورت کو پڑھنا ہے. مسجدوں میں جو جماعت ہوتی ہے تو جماعت کی صورت میں نماز ہو جانے کے بعد سب لوگوں کو ایک دفعہ بلند آواز سے کہ آواز سنائی دے دوسروں کو, اس انداز سے پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے. اور عورتوں کو زور سے پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ اگر اس کا اہتمام نہیں کیا جائے تو بھول ہو جاتی ہے. اس لیے ایک آدھ چارٹ کے اوپر, ایک پیپر کے اوپر تکبیر کو لکھ کر لگا لیا جائے, اور جہاں عورتیں گھر گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں وہاں اس کو چپکا دیا جائے تو یاد رہنے میں اور اس حکم کے پورا کرنے میں سہولت ہوتی ہے. یہ بڑا اہم کام ہے, تکبیرات پڑھنے کا کام. اس کے علاوہ پانچواں جو حکم ہے وہ قربانی کا حکم ہے. قربانی انتہائی افضل ترین عبادت ہے کہ اللہ کی مخلوق کا خون صرف اللہ کی رضا کے لیے بہایا جائے, جان اللہ کی مخلوق کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے. ہر زمانے کے اندر لوگوں میں مذہبی حیثیت سے یہ رواج رہا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے, اپنے معبود کو خوش کرنے, جس معبود کو بھی مانتے ہیں ان کو خوش کرنے کے خاطر ان کی مخلوق سمجھ کر ان کے آگے خون بہایا جاتا. اللہ نے کہا کہ حقیقی مالک, حقیقی حاکم میں ہوں, حقیقی خالق میں ہوں, تو پھر میری مخلوق کو میرے نام پر بہایا جانا چاہیے, ان کا خون میرے نام پر بہنا چاہیے. اسی لیے حکم دیا گیا امت مسلمہ کو کہ جو صاحب نصاب ہیں, جو عقل مند ہیں, جو بالغ ہیں, ان کو, اور جو سفر پر نہیں ہیں, جو غلام نہیں ہیں, ان لوگوں کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اللہ کے نام پر سال میں ایک دفعہ قربانی کرنا واجب ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ ضرورت سے زائد جس کے پاس اتنا پیسہ یا سامان موجود ہے, جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر قربانی واجب ہے. زکوٰۃ کے اندر تو خاص طور پر یہ بات شامل ہے نا کہ آدمی کے پاس مال نامی ہو, یعنی ایسا مال ہو جس کی قیمت دن بدن بڑھتی جاتی ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کیش ہے, مال تجارت ہے, یہ چیزیں ہیں. لیکن قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ مال نامی ہونا اس مال کا بڑھنے کی کنڈیشن میں ہونا ضروری نہیں ہے. آدمی کے پاس کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو پہننے کے ہیں, اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو ابھی پہننے کے نہیں ہیں, فون ہے لے کر کے رکھا ہوا ہے, تھینکس گیونگ کے موقع سے کسی اور موقع سے سستے میں مل رہا تھا تو وہ لے کر کے رکھ لیا گیا ہے, تو اب یہ زائد ہو گیا ہے, اس کی ضرورت کا نہیں رہا, تو یہ زائد از ضرورت مال ہو گیا. یہ نصاب کی مقدار کو اگر پہنچ جاتا ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے. صرف فون, صرف کپڑے اس میں شامل نہیں ہیں, ہمارے کچن کا جو سامان ہوتا وہ بھی اس میں شامل ہوتا, فرنیچر کے اندر جو زائد فرنیچر ہو وہ بھی اس میں شامل ہوتا, دوسری کتابیں وغیرہ اگر کسی کے پاس ہے جو پڑھنے کا, جس کا جاب نہیں ہے, پڑھنے پڑھانے کا جس کا جاب نہیں ہے, اس کے لیے وہ شامل ہوتا. اس میں بیسک اصول یہ ہے آپ حضرات کے ہمارے لیے ذہن میں رکھنے کا, وہ یہ کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے, یہ کسی جس عالم سے بھی, جس مولانا سے بھی, جس مفتی صاحب سے بھی آپ کو انسیت ہو, آپ جا کر کے پوچھ لیں اگر خود کے بارے میں ڈاؤٹ ہو کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں. آپ ان کو اپنی صورتحال بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس فلاں 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 چیزیں ہیں, اب بتائیے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں. مرد پر بھی قربانی ضروری ہے, عورت پر بھی قربانی ضروری ہے. اگر ایک گھر کے اندر 10 لوگ قربانی کرنے والے صاحب نصاب ہیں تو 10 کے 10 پر قربانی واجب. ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی نفل کی حیثیت سے بے شک قبول ہوتی ہے, واجب کی حیثیت سے قبول نہیں ہے. جیسے ہر ایک کی نماز علیحدہ ہے, ہر ایک کی زکوٰۃ علیحدہ ہے, ہر ایک کا روزہ اس کا اپنا ہے, ایسے ہی ہر ایک کی قربانی اس کی اپنی ہے. ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کا تصور اس زمانے کے لحاظ سے بعض احادیث میں جو ملتا ہے وہ اس وجہ سے ہے, کمانے والا ایک تھا تو جس پہ قربانی واجب تھی عام طور سے وہ بھی ایک ہی ہوتا تھا, اسی لیے ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کا مطلب گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی, یعنی جس پر بھی قربانی واجب ہے اس کی طرف سے قربانی والا حساب. پھر دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو یہ قربانی کے معاملے کے اندر ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کر کے اس کی ضد کرنا, اس کے پیچھے کچھ اور ہی مقاصد ہیں. ورنہ دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو محبوب ہی نہیں. جو کام اللہ کو پسند ہو اس کے کرنے کے لیے بندہ یہ ہیلے بہانے تھوڑی تلاشتا ہے. جو صاحب نصاب نہیں بھی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی قربانی کروں, اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے مستحب ہے. اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو کرے, اللہ کی نظر میں اس کی قدردانی کی جائے گی اللہ کے پاس, وہ مستحب ہے, اس کے لیے پسندیدہ ہے اس کے لیے یہ کام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 نے 100 قربانیاں کی ہیں اپنی طرف سے, 100 اونٹ بکرے بھی نہیں, دمبے بھی نہیں, 100 اونٹ آپ نے اپنی طرف سے قربان کیے ہیں، 63 تو اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی کو حضرت علی سے ذبح کروایا، قربان کروایا۔ جو عمل اس قدر محبوب ہو اس کے لیے اس قسم کے ہیلے بہانے تلاش نہ کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی، آپ اندازہ کریں کہ خود کو کس قدر خسارے اور نقصان میں ڈالنے والی بات ہے دینی اعتبار سے۔ اور دوسرے، چونکہ عبادت کی نیت سے یہ کام انجام دینا ہے تو گوشت والے معاملوں کے اندر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے، اس سال میں ایک دفعہ کے لحاظ سے کم سے کم، یعنی گوٹ کا اور لیم کا جو مسئلہ ہے اس طرف بھی ہم کو تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت بھی لوگ اس طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ اچھے گوشت والا یعنی ہم قربان کر سکیں۔ اس میں حکم پہلے ہے اور مزے بعد میں ہیں، عبادت کے اندر حکم کی رعایت پہلے ہے اور عبادت کے کو اپنی لذت کا ذریعہ بنانا یہ بات کی چیز ہے کہ وہ حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چونکہ قربانی کے جانور میں عمروں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، جو دمبا ہوتا ہے، جو بکرا ہوتا ہے، جو گوٹ ہے اور جو لام ہے، ان کے لیے اصول تو یہی ہے کہ ایک سال سے کم کا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کوئی کرے گا تو وہ نفل صدقہ تو ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن دمبے کے اندر، لام کے اندر ایک ایکسپشن ہے، ایک استثناء ہے، وہ حکم یہ ہے کہ اگر دمبا اور لام ایسا ہے تو 6 مہینے کا نظر آتا ہے سال کے برابر، اس کی قربانی جائز ہے۔ اس لیے ہم کو تھوڑا اس میں احتیاط والے پہلو سے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ احکام ہے عشرہ ذی الحج کے اندر، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگانا، اوقات کے غلط استعمال سے خود کو بچانا، مسجدوں والے ماحول، دینی ماحول کے اندر خود کو رکھنا، تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا، عرفہ کے روزے کی فکر کرنا، اس کی بھی قربانی کا ارادہ ہے، ناخن اور بال کے قربانی ہونے تک کاٹنے سے احتیاط کرنا، اور جس پر بھی قربانی واجب ہے اس کا قربان کرنا۔ امت مسلمہ پر یہ احکام ضروری قرار دیے گئے ہیں، جو جس درجے کے ہیں ان کے لیے یہ احکام بتائے گئے ہیں۔ اب تعالیٰ اپنے حکموں کا چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔